بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامعہ مسجد و محتمین جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 57.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. سلسلہ چل رہا ہے منافقوں کا. منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، مرض معنی روگ، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اس روگ کو اور ترقی دے دی. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب یہ منافقوں کی تیسری خصلت ہے، بری خصلت، وہ یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرض ہے، روگ. سوال یہ کہ کیا مرض تھا، کیا بیماری تھی. پہلی بات جو عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں، وہ مرض اور بیماری تھی شک و شبے کی. ہر چیز میں اسلام کی شک سے نظر آتے دیکھتے تھے، یہ ہے یا نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد جی بھی کوئی سکتا ہے، جنت نام کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز میں شک. اعتقاد نہیں تھا، جیسے ایک مسلمان کو مکمل طور پر اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ برحق ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، آخرت پیش آنے والی ہے، اس پر یقین ہوتا ہے اور اسی یقین کے مطابق وہ اپنی زندگی چلاتا ہے. یہ یقین کی دولت ان کو حاصل ہی نہیں تھی، اس میں شک و شبہ تھا. تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ تھا، روگ یہ تھا شک و شبے کا روگ. یقین کی مایا سے خالی تھا دن، یقین کی دولت ہی نہیں تھی ان کو. ایک بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کے دلوں میں روگ تھا ریاکاری کا، دکھلاوا کرنے کو جو کرتے تھے اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اخلاص سے نہیں کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. مقصد ہی ان کا یہ تھا فائدہ اٹھائیں. مسلمانوں کی چونکہ عزت بڑھتی جا رہی تھی اور حد درجے مسلمان ترقی کرتے جا رہے تھے اور ان کی سیادت اور قیادت اور لیڈرشپ یہ پامال ہوتی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے ایک ناٹک کھیلا تھا کہ اسلام کو اب چونکہ ترقی ہو رہی ہے تو اس کا جو کچھ فائدہ ہے وہ ہم کسی طرح حاصل کر لیں، بس اس کے لیے جو کچھ کام کرتے تھے ساری چیزیں ان کے اندر ریاکاری تھیں، مقصد کچھ اللہ کو راضی کرنا تھا ہی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، یعنی ریاکاری کا مرض تھا. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ان کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا مرض. تیسرا قول ہے نفاق کا مرض تھا. کیا مطلب؟ اندر سے کچھ تھے، باہر سے کچھ تھے، اندر سے کفر چھپائے ہوئے تھے اور باہر سے اسلام کا نام لیتے تھے اور اسلام کی ظاہری کچھ شکلیں انجام دیتے تھے، یہ مرض تھا نفاق کا. اور چوتھی بات بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو دینی بیماری تھی، روحانی بیماری تھی، جسمانی بیماری نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا. مرض ایک ہے ظاہری مرض، جیسے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو ظاہر میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، بخار آ جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو یہ جسمانی بیماری ہے. یا ہارٹ انسان کا سست پڑ جاتا ہے، کام نہیں کر پاتا، وغیرہ وغیرہ، سب جسمانی بیماریاں. لیکن ایک ہے کہ دل اپنا برابر کام کر رہا ہے لیکن اس کو مرض ہے، وہ مرض ہے روحانی مرض، کہ دل اللہ کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور دل پاک رہتا ہے کینے سے، حسد سے، دلوں کی بیماریوں سے دل پاک رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی خوبیاں. اور جب یہ خوبیاں نہ ہوں بلکہ دلوں میں حسد ہو، کینہ ہو، بخل ہو، دنیا کی محبت ہو، آخرت سے بے رغبتی ہو، تو ایسے دل کو ہم کہتے ہیں دل روحانی اعتبار سے بیمار ہے. تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر روحانی مرض ہے، ظاہری اور جسمانی مرض نہیں. بہرحال دلوں میں اللہ نے ان کے کچھ مرض رکھا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا. چنانچہ آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں اس بات کو دوسری جگہ بھی بیان کیا، فاما الذین فی قلوبہم کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے، اس ایمان نے ان کے ایمان میں مزید ترقی عطا کر دیا، فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، اور وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے، یہ ایمان ان کی ایمان میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے جاتے ہیں، ایمان ہے تو پھر اور زیادتی، اور زیادتی. وہم یستبشرون، اور وہ برابر خوشیاں مناتے ہیں، ایمان والے اس زیادتی پر خوشی مناتے ہیں. واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الى رجسہم، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، شک و شبہ ہے، نفاق ہے، فزادتہم رجسا الى رجسہم، ان کی پلیدگی اور ان کی گندگی میں اور بھی یہ چیز اضافہ کرتی جاتی ہے. یہ بے ایمانی اور یہ روگ، یہ شک و شبہ، یہ مرض ان کی ناپاکی میں روز بروز اس کو بڑھاتی چلتی ہے، ترقی کرتی جاتی ہے. ایمان ہے تو ایمان کو زیادتی عطا کرتا ہے، اور کفر اور نفاق ہے تو یہ کفر اور نفاق ان کی ناپاکی کے اندر ان کو ترقی کراتا جاتا ہے. یہ چیز ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں معلوم تھیں کہ یہ اندر سے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، اوپر سے صرف اسلام کا نام لیتے ہیں. اور بعض حضرات نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ حضرت ایسے لوگ ہیں یہ کہ جو اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور خالی اوپر سے اسلام کا نام لیتے ہیں، ایسے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ آپ بتائیں. بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں خود موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عمر، مجھے اگر یہ معلوم ہو، مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر میں اپنے ان لوگوں کو اگر میں قتل کر دوں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے تھے. یہ چرچا عام ہو جائے گا، اور یہ غلط چرچا ہوگا جو لوگوں کو معلوم تو نہیں حقیقت کیا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اور اس کا ریئیکشن ہو جائے گا کہ اخلاق اسلام میں آنے والے لوگ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے کہ ان کے یہاں خود اپنے ساتھیوں کی قدر و قیمت نہیں. چنانچہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے، آپ نے فرمایا تمہارے اطراف میں اعراب ہیں، بدو، جو علم سے بالکل نابلد ہوتے ہیں. یہ لوگ کہنے لگیں گے کہ دیکھیں ان کو تو اندر کی چیز معلوم نہیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں اور کفر چھپا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا. وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیں، کون ان کے ایمان میں داخل ہو جائے؟ جو ان کے ایمان میں داخل ہوگا اس کو امان تھوڑی ملے گا، اس کو اطمینان کی سانس تھوڑی ملے گی، محمد خود قتل کر دیں گے. اس لیے لوگ ایمان میں آنے سے رک جائیں گے، اس وجہ سے میں ان کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. یہاں تک بات ہو چکی تھی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے کفر کے اوپر ظاہر ہونے کے باوجود بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یقین ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کو قتل نہیں فرمایا. ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اب قتل نہیں کیا اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. وہ مسئلہ یہ کہ حاکم کو اپنے اجتہاد پر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ایک حاکم ہے, بادشاہ امیر ہے, وہ اپنے اجتہاد سے یہ ایسی ارادہ رکھتا ہے, ایسا غلط عقیدہ رکھتا ہے, میرا خیال ایسا ہے کہ یہ اس کے دل میں ایسی بات آتی ہے لہذا میں اس کو قتل کرتا ہوں, یہ جائز نہیں ہے. قاضی اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا, یاد رکھیے سب. یہ سب شرعی مسئلے یہاں سے نکلیں. ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اور اوپر سے خالی اسلام کا دھبا لگائے ہوئے ہیں اور اسلام کا نام لے کر فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ اگر ان کو قتل کر دیجیے, ان کا جھنجھٹ ختم ہو جائے, کیا ضرورت ہے ان کی ایسے لوگوں کے رہنے کی. لیکن آپ نے ہر نہیں لگایا, آپ نے اس کی یہ وجہ بتائی. تو اس سے مسئلہ نکلا کہ کوئی قاضی ہو, امیر ہو, حاکم ہو, اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ واضح طور پر ثبوت نہ آ جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی اس سے ایک مسئلہ نکالا. دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ نکالتے ہیں, ان حضرات کے علم کا آپ اندازہ لگائیے کہاں یہ لوگ علم کے کس بلند مقام پر ہوتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص ظاہر میں اسلام قبول کرتا ہے, باطن میں اللہ معلوم وہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. بس ختم. اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں آپ مجرم ہیں, اس کے دل کو تو آپ نے پھاڑ کر تو دیکھا نہیں. حقیقت ہے کہ حقیقی ایمان نہیں ہے وہ اللہ دیکھے گا, وہ دلوں کا راز وہ جانتا ہے, لیکن ظاہر میں کوئی شخص اگر ایمان قبول کرتا ہے اور آپ کے ساتھ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کی جان محفوظ. امیر تو نقاتل الناس, وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا امیر تو نقاتل الناس حتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب کہ لوگوں کو اس وقت تک میں جنگ کروں جب تک کہ لوگ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ اکیلا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. جب یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں مجھے ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ اس بات کا اعلان کر دیں تو اس کے بعد ہے کہ ان کی جان اور ان کی مال آبرو یہ محفوظ کر دی جائے گی, ان کی عزت, ان کی آبرو, ان کی ماں, ان کا مال اور ان کی جان سب سلامت کر دی جائے گی, محفوظ کر دی جائے گی, اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. یہ ظاہر پر فیصلہ ہوگا کہ ایک آدمی ایمان قبول کرتا ہے بس, اب اس کی جان بھی محفوظ, اس کا مال بھی محفوظ, باقی حقوق کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً موجود ہے کہ 14 بدباطن اور بدترین انسان تھے منافقین میں سے, ان کے نام اور ان کی فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی, 14, اس سے زیادہ نہیں. 14 بدباطن اور بد اخلاق منافق, ان کے نام تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم کر دیے گئے تھے, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ ان لوگوں نے بڑی سازش رچی تھی, بعد میں وہی کے ذریعے سے معلوم ہوا. یہ کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا, غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں نے ایک سازش کی, انہیں منافقین نے سازش یہ کہ ایک گھاٹی آ رہی تھی, اس گھاٹی پر انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بدکنے کے لیے کوئی کام کر دیا جائے, اور وہ جب بدک جائے گی اور کنٹرول سے باہر ہو جائے گی تو تیزی سے دوڑنے لگے گی, اور گھاٹی پر جب تیزی سے دوڑنے لگے گی تو بیٹھا ہوا انسان گر جائے گا اور گر کر ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے پلاننگ بنائی اور اس جگہ سے لے جانے کا منصوبہ بنایا, اور پوری چیز تیار ہو چکی تھی, اور اس طرح سے قتل کی انہوں نے سازش رچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور ساری باتیں کھل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ یہ چند 14 لوگ ہیں خبیث جنہوں نے اس طرح سے آپ کے خلاف سازش رچی ہے قتل کرنے کی, آپ باخبر رہے اور یہ کام فلاں فلاں کام بالکل نہ کریں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کی فہرست سنا دی کہ دیکھو یہ وحی آئی ہے اور یہ نام ہم کو بتا دیے گئے, لیکن اس کو تم محفوظ رکھنا, کسی کو نہ بتانا. سینکڑوں لوگوں نے پوچھا ہوگا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی سے کہ ذرا بتائیے کون کون لوگ تھے وہ, لیکن مرتے دم تک انہوں نے کبھی نام نہیں بتایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بلایا اور کہا کہ حذیفہ دیکھیے ایک درخواست آپ سے ہم کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ منافقین کون کون تھے. کہا کہ یہ راز ہے اور راز ہم کبھی بتانا نہیں چاہتے. پھر آخر میں درخواست یہ کی کہ یہ بتائیے ہمارے گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں ہے. کہا کہ نام تو نہیں بتائیں گے لیکن بہرحال آپ کے گورنروں میں ایک گورنر ہے, لیکن نام نہیں بتایا. ایسے راز کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے تھے وہ لوگ, کبھی فاش ہونے نہیں دیتے تھے. اور یہاں اندر کی بات بھی بات پہلے سے رہتی ہے اس حد تک. تو ان 14 لوگوں کے نام تو پیغمبر کو معلوم تھے اور بھی تھے منافق لیکن نہیں معلوم, اور اس کا اظہار قرآن مجید نے کیا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اطراف میں مدینہ میں کچھ اور منافقین بھی ہیں جو اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں اور ان کے اندر تمرد ہے, سرکشی ہے کفر پر. لا تعلمہم, اے پیغمبر آپ کو ان کا علم نہیں ہے. اللہ یعلمہم, اللہ جانتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ 14 افراد تھے باطن جو خبیث قسم کے تھے منافقین, جن کی فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی, اور بھی تھے لیکن ان کی فہرست حضور کو معلوم نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا اور نہ ان کے قتل کی کوئی بات فرمائی, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کی کوئی میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں, میں قتل کرنا پسند بھی نہیں کرتا ہوں, ورنہ یہ خود بخود بات مشہور ہو جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حق تعالیٰ ان اخلاق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.